الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات پچھلی دفعہ ہم نے اپنی گفتگو میں آیت نمبر 19 تک ہم پہنچے تھے، اور جیسا کہ میں نے بالکل شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 40 آیتوں میں جو مین تھیم یا مین ٹاپک ہم کو سمجھنا ہے، یا جس چیز کو، مطلب کو، یا جس معرفت کو حاصل کرنا ہے، وہ بذات خود انسان اور انسانیت کی پہچان. اور کیونکہ یہ آیت 40ویں آیت تقریباً اس جگہ پہ، اس مقام پہ جا کے ختم ہوتی ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں آیا ہے، تو انسان کا اوریجن بھی اس میں کور ہو جاتا ہے. اور جو سب سے اہم چیز جس کو اب تک ہم نے بات کی ابتدائی 18 آیتوں میں، وہ انسانیت کی گریڈیشنز ہیں، یا انسانوں کے درمیان آپ کہہ لیں تفریق، تفاوت، ڈفرینس. اور جو سب سے اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں بار بار آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ آج کل کی دنیا کے اندر جو ایک مساوات کا نعرہ ہے، یا جو خاص طور سے ویسٹ کی طرف سے اٹھنے والا، مطلب ایکوالٹی ہے یا اخوت ہے یا میوچول ریسپیکٹ ہے، تو بیسیکلی وہ باتیں، وہ الفاظ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن درست نہیں ہے. اور سب سے پہلی بات یعنی کہ جیسے اب ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جناب تمام ریلیجن والے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آئیں. اب اسلام ایسی کوئی بات کہتا ہے؟ عقل ایسی کوئی بات کہتی ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز ہے جو سراسر غلط ہے، یعنی ایک انسان ہے مثال کے طور پر جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، آپ اس کی رسپیکٹ کیسے کریں گے؟ ایک شخص ہے جو مشرک ہے، جو کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، یا حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، یا اس قسم کی اور باتیں، آپ اس کے دین کی رسپیکٹ کیسے کریں گے؟ مطلب وہ ایک الگ چیز ہے، مطلب اس کی، لیکن اس کے اس نظریے، اس ریلیجن کی آپ رسپیکٹ کس انداز سے کریں گے، کس طریقے سے کریں گے؟ کہ جو کہ یہ میوچول رسپیکٹ والا جو کنسیپٹ ہے، السلام علیکم، یہ بنیادی طور پر یعنی کہ اس کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے، نہ دینی تعلیمات سے، نہ السلام علیکم نہ قرآن سے ہوتی ہیں، نہ تعلیمات پیغمبر سے ہوتی ہیں. میں انشاءاللہ آج مجھے اسی پر ہی بات کرنا ہے آج جو ہے، یعنی کہ میں اس کو اگلی آیت پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے ان آیتوں میں گفتگو کر کے یہ اندازہ ہوا کہ اس قسم کے کنفیوژنز ہیں ذہن میں، تو میں اس پر ہی چاہ رہا ہوں کہ اس کو کلیریفائی کر لیا جائے انشاءاللہ آج کی نشست میں. لیکن جو ہمارے سامنے نقطہ نظر یا نقطہ فکر آ رہا ہے وہ یہ کہ انسان ایکول نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں کے اندر یعنی ان کے جو کہہ لیں فضیلت اور رزالت، یعنی ایک انسان کا بافضیلت ہونا یا ایک انسان کا پست ہونا، یہ در حقیقت اس کے ایمان پر اور اس کے کردار پر منحصر ہے. یہ بات بالکل یعنی کہ ہمارے سامنے اگر ہم قرآنی منطق یا قرآنی فلسفے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ قرآن ترتیبی شروع یہیں سے ہو رہا ہے، جو ترتیبی قرآن ہے، اگرچہ نزولی اعتبار سے یہ قرآن کی ابتدائی آیتیں نہیں ہیں، ترتیبی اعتبار سے تو یہ شروع یہیں سے ہو رہی ہیں کہ بیسیکلی انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، مومنین اور متقین ہیں. اچھا، مومن اور متقی کے حوالے سے بھی ایک بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اور پھر اس کو اپنے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے محفوظ کر لیجیے گا، کہ ایمان اور تقویٰ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر اس کی ایک مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں تو بہت اچھی مثال ایک ذہن میں آتی ہے کہ ڈی این اے مولیکیول جیسے آپ نے دیکھا نا ڈبل ہیلکس جو ہوتا ہے، دو اسٹرینڈس چل رہی ہوتی ہیں اس میں اور دونوں مل کے وہ جین کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، تو یہ نہیں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی جو اسپریچول جین ہے اس کے یہ دو اسٹرینڈز ہیں، یہ دو مل کے وہ ڈبل ہیلکس بناتے ہیں، ایمان اور تقوی ملے ہوئے بالکل جڑے ہوئے ہیں. کیسے؟ کہ تقوی کا مطلب ہے کہ کانشسنس اباؤٹ ڈیوائن پریزنس، یعنی خدا کی موجودگی خدا کی نظروں کے سامنے ہونا، یہ تقوی ہے. اور یہ چیز جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے انسان کا خدا کی تمام چیزوں پر اعتماد اور یقین اس کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی ان میں کوئی جدائی، السلام علیکم، ان میں کوئی جدائی یا تفاوت نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. تو اسی لیے شروع میں ہی اور کئی آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جس میں ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی بالکل ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں. تو شروع یہ ہے کہ مومن اور متقی، یعنی اس انسان کی بات بھی، اس کو فلاح یافتہ قرار دیا گیا، اور جو مومن اور متقی نہیں ہے ایک بات یہ طے ہو گئی کہ یہ نجات یافتہ نہیں ہے، یہ فلاح اور خیر کی راہ پہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ خیر اور فلاح کے رستے پر نہیں ہے. اور پھر اس میں دو کیٹیگریز بتائی گئیں، ایک وہ جو خدا کے پیغام کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو دل سے قبول نہیں کرتے، ظاہری طور سے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں. اور زیادہ قابل مذمت دوسرے گروہ کو قرار دیا گیا ہے. اور یہ بات کہ زیادہ انسانیت میں فتنہ، فساد، خرابی، تباہی منافقین کی وجہ سے زیادہ آتی ہے بنسبت کفار کے. ٹھیک ہے، وہ آیتیں ہم نے ان کو دیکھ لیا. اچھا، آج میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان چیزوں کی بنیاد پر کچھ سوالات ذہن میں، تو اس پر آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. پہلا ایک سوال جیسے یہ اٹھ رہا تھا کہ ہمیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کہ فقہی اعتبار سے کافر کی ایک تعریف ہے، مشرک کی ایک تعریف ہے، یعنی کہ فقہ میں جیسے آپ خاص طور سے جو باب پاکیزگی اور نجاسات ہے اس میں باقاعدہ کافر ہے، یعنی کافر، مشرک وغیرہ ایک فہرست میں آتے ہیں، نجس ہیں. اور جس انداز سے ہم نے بات کی قرآن کریم کے حوالے سے، جو میں نے کفار کی تعریف بیان کی اور باقی چیزیں کہ اس میں کہ قرآن کریم جو ہے وہ کافر صرف اسے نہیں کہہ رہا کہ جو کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے یا خدا کا انکار کر رہا ہے، بلکہ خدا کی نعمتوں سے انکار عملاً یہ بھی کفر ہے، خدا کی آیتوں سے انکار یہ بھی کفر ہے، اور یہ سارے کے سارے کفر جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں وہ بھی انجام دے سکتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان بھی اس کفر میں مبتلا ہیں. تو اب ہم انہیں کس فہرست میں ڈالیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے لوگوں کے بارے میں اس قسم کے کوئی فتوے جاری کرنا شروع کر دیں. یعنی عملی اعتبار سے ہم کانسٹرینڈ ہیں فقہی تعریف کے ہی حدود میں رہنے کے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس سے بڑھ کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہی طالبان والا حال ہوگا کہ اپنی مرضی سے اور اپنے اس سے کسی پر بھی کافر کا اور مشرک کا لیبل چسپا کیا اور اسے واجب القتل قرار دے دیا. تو یہ چیز، کیونکہ جس چیز کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یعنی اصول کیا ہے کہ جس چیز کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اس پر آپ فیصلہ نہ کیجئے، نہ صادر کیجئے. جو چیز ظاہری اعتبار سے بالکل کہہ لیں اظہر من الشمس ہے، لائک براڈ ڈے لائٹ ہے، اس پر آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اصول ہے. تو اس کے لیے، اس حوالے سے، یعنی کہ جو باتیں ہم نے آپ کو سمجھائیں یا کفر کے حوالے سے جو پہلو واضح کیے، اس کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات کو پرکھیں، نہ کہ دوسروں کو، یا دوسروں کے بارے میں ہم یہ فتوے لگانا شروع کریں کہ نہیں اچھا یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے. نہیں، یہ ڈینجرس پریکٹس ہے اور یہ بہت ہی غلط قسم کے نتائج کی طرف لے جا سکتی ہے. تو پہلا یہ ایک کنفیوژن کہ اس چیز کو, یعنی کہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس معیار پہ اپنی ذات کو پرکھیں اور اس کسوٹی پر اپنے کو دیکھیں کہ ہم وہ تو نہیں ہیں کہ جو خدا کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں, ہم وہ تو نہیں ہیں کہ خدا کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک بات کلیئر رہنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فقہی حدود میں رہتے ہوئے ہی کافر اور مشرق اور مومن اور مسلم کا تعین کریں, نہ کہ لوگوں کی باطنی حالت کے بارے میں خود سے نتیجے اخذ کریں اور اس پہ فتوی صادر کریں. یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اسی سے ہی ملتی جلتی دوسری بات کہ جب ایک فضیلت سامنے آ گئی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کا یہ درجہ ہے, یہ مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, فلاح یافتہ ہیں, نجات یافتہ ہیں, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں برکت ہے, آخرت کے اندر بلند درجات ہیں, تو کیا مومن کو یہ فیصلہ خدا کا سننے کے بعد اس کے لیے کوئی جواز پیدا ہوتا ہے کہ وہ کفار اور منافقین کو حقارت کی نظروں سے دیکھے, یا جب بھی ان سے ملے ان سے کہے کہ تم جہنمی ہو, تم کسی قابل نہیں ہو, یا مجھے دیکھو میرے پاس جنت کی بشارت ہے, اور کیا ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کسی مومن کو؟ اگرچہ کہ خدا کا فیصلہ یہاں پہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ فلاح یافتہ گروہ ہے جو مومنین اور متقین کا ہے, اور یہ کفار اور منافقین یہ عذاب سے ملنے والے ہیں اور دنیا میں بھی خدا کے فیور ان کو نہیں حاصل, تو کیا اس بنیاد پر آپ کسی سے حقارت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اچھا اس کے لیے میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. پہلی بات کہ مومن کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ بے ایمان کے ساتھ محبت سے پیش آئے نہ کہ نفرت سے, یعنی کہ جو سنت معصوم ہے, جو سنت انبیاء علیہ السلام ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے اسے حقارت سے نہیں دیکھنا بلکہ محبت کے ساتھ اسے دین کی طرف کھینچنا ہے. یعنی مومن کی مثال اس ماں جیسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے بچے کو نجاست میں پڑا ہوا دیکھ کر تکلیف محسوس کرتی ہے اور اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو نجاست سے پاک کیا جائے, جس طریقے سے ماں ہے کہ جب دیکھتی بچہ گندگی میں پڑا ہوا ہے تو یہ چھوڑ دیتی کہ تو گندا جائے یہاں سے, یہ تو نجس ہے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاتی, ایسا نہیں ہوتا نا. تو مومن کے اگر وہ واقعاً مومن ہے تو اسے یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص کفر و شرک و نفاق کی نجاست میں مبتلا ہے, یہ نجاست اس کو لگی ہوئی ہے. اچھا اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ انسان بنیادی طور سے جو خدا نے اس کو خلق کیا ہے وہ پاک اور طیب و طاہر ہے اس کا نفس. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گناہ اور کفر اور ہر خرابی عارضہ ہے نہ کہ جوہر. جوہر اور عرض کا فرق سمجھتے ہیں, جوہر کا مطلب ایسنس, کسی بھی انسان کا جوہر گناہ یا کفر و شرک نہیں ہے, یہ وہ ایک خرابی اور مرض کے طریقے سے ہے کہ جو نفس پر عارض ہو جاتی ہے. تو کوئی انسان حقیقتاً ایسا نہیں ہے, یعنی کہ اگر کوئی کفر و شرک میں مبتلا ہے تو اس کو آپ ایٹ بیسٹ کس چیز سے تعبیر کریں گے کہ یہ نجس ہے, تو یہ نجس ہے, یہ نجس ہو گیا ہے. تو جس طریقے سے کہ ایک ماں اپنے نجس اولاد کو دیکھ کر اسے پاک کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے, یہ رویہ مومن کا غیر مومن یا بے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے, فی نفس اپنی ذات میں اپنے نفس میں. اس کی دلیل کے طور پر قرآن سے کیا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا جب واقعہ ہے, اور شاید میں نے آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا اجمالاً ذکر کیا بھی تھا اس کا, کہ انسانیت جو ہے بنیادی طور پر ایک دفعہ ختم ہو کے دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے, یعنی آج کی انسانیت حضرت آدم والی انسانیت نہیں ہے, حضرت آدم علیہ السلام والی انسانیت جناب نوح علیہ السلام پہ ختم ہو گئی تھی. کیوں ختم ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت کا انسان اتنا کرپٹ ہو گیا تھا, اتنا کرپٹ ہو گیا تھا کہ اٹ واز بیونڈ ریپیئر, اس میں کسی ریپیئر مینٹیننس کی گنجائش نہیں بچی تھی. تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کتنا 950 سال فقط آپ نے تبلیغ کی ہے. 950 سال آپ کی عمر نہیں ہے, مدت تبلیغ ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ 950 سال تک پتھر کھانا اور گالیاں سننا, اور جب یہ چیز بالکل طے ہو گئی کہ اب ان میں کچھ بھی نہیں بچا. کیونکہ جیسے دیکھیں شاید اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ اگر مبلغین بدلتے رہیں تو شاید یہ شکوہ اس قسم کا ہو کہ بھائی ہاں وہ کچھ کہہ رہے تھے یہ کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی خدا نے 950 سال تک ایک ہی شخص کو لوگوں کے درمیان رکھا, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ جتنا بغض اور عناد اور کفر بڑھتا ہی چلا گیا تو پھر وہ فیصلہ آیا کہ اب ختم. یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے کہ حتی الامکان کسی کو جہنم میں نہیں بھیجنا, میکسیمم لیول تک جا کے اس کو سمجھانا ہے, میکسیمم لیول تک جا کے. اور اس میں بھی ایک بڑا عجیب جملہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار انی مغلوبن, میں اب تھک گیا, میں مغلوب ہو گیا, فانتصر, اب میری مدد کر, تب خدا نے کہا کہ تم ہماری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ, اور جب ہمارا حکم آیا وہ ساری چیزیں. اور ایک بڑا عجیب ٹکڑا اس میں ہے کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, کہ جب طوفان آ جائے تو پھر ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کہنا. تو اب اس میں اس کے اندر ایک نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یعنی خدا ان کو یہ وارن کر رہا ہے کہ پیغمبر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں لیکن عذاب کی دعا کرنا اور بات ہے, اور لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھنا اور بات ہے. تو خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ پھر اس وقت تمہارا دل نہ نرم پڑ جائے کہ جب لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھو تو اس وقت مجھ سے نہیں بات کرنا ظالمین کے بارے میں, کیونکہ پھر یہ فیصلہ انہم مغرقین یا مغرقون کہ یہ غرق شدہ ہیں, یہ ان کا کام ختم ہو چکا. یہ اسی طریقے سے سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 74 میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ آئے, کیا دو چیزوں کی خبر لے کر آئے. پہلی خبر یہ تھی کہ جناب اسحاق علیہ السلام کی پیدائش خود ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں, اور قوم لوط پر عذاب. تو پہلے انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی اور جو ان سے بات ہوئی, لیکن اس کے بعد قرآن کے لفظ ہیں کہ وَيُجَادِلُونَ, یعنی ابراہیم جو تھے وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں. جھگڑا, جدال کیسے کہتے ہیں, بحث, مباحثہ, جھگڑا کرنے, یعنی کیا جھگڑنے لگے, کیا جدال کرنے لگے, ان پہ عذاب نہ کریں. اب قوم لوط کا کیا حال تھا, کس پستی کا شکار تھے وہ لوگ کہ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام یجادلونا. اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا, ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, یعنی کہ بے شک ابراہیم جو تھے وہ حلیم تھے, رجوع کرنے والے تھے, نرم دل تھے, مہربان تھے. تو یہ جذبات ہونے چاہیے پہلے مرحلے اور پہلی منزل پر. یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ بے ایمان بالکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمان سے محروم ہے, کفر و شرک میں مبتلا ہے, تو جذبہ یہ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ جہنمی یہ جائے مرے ختم و تباہ. نہیں, یہ سنت سیرت معصوم نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یعنی اسے یوں کہہ رہی ہے, یہ تو حقیقی وجہ ہے, ایک حقیقی بنیاد. دوسری وجہ ہے اسٹریٹجک, اور اسٹریٹجک وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر ذلیل کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے قریب نہیں ہوگا. یعنی آپ اگر برے کو بھی برا کہہ کے مخاطب کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے قریب نہیں ہوگا, بلکہ برے کو بھی محبت کے ذریعے سے ہی قریب لایا جاتا ہے اور جا سکتا ہے. تو یہ ایک, جسے کہہ لیں کہ حکمت عملی کے اعتبار سے بھی, دینی حکمت عملی کے اعتبار سے بھی یہ کوئی عقل کا کام نہیں ہے, حکمت کا کام نہیں ہے. کیونکہ آپ کسی کو بھی ذلیل, یعنی کہ جیسے خدا نخواستہ ہم لوگوں کو بھی اکثر, ہم ابھی میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں, اس سے آپ کو بہت اچھی ایک بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم لوگ بھی جس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں خاص طور سے مخالف فرقے کے بارے میں, کہ اس کا کوئی بھی جواز ہمارے پاس نہیں بنتا ہے اس قسم کی گفتگو کا یا اس انداز سے مخاطب کرنے کا. تو اس میں کیا ہے کہ مومن کی بنیادی ذمہ داری انسانیت کی تعمیر ہے. تو یہ نہیں کہ مومن کو خدا نے جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ دی ہے کہ تم انسانوں کو بناؤ اور ڈیولپ کرو. آپ, میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اس ایک چیز پہ غور کیجئے گا کہ جب ہم اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی کہ فلاں پہ لعنت اور یہ اور وہ اس قسم کی چیزیں, کیا ہماری نیت اصلاح یا تبلیغ یا حق کو واضح کرنے کی ہوتی ہے, یا ہم یہ سب باتیں صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا دل دکھے اور ہم خوش ہوں کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے, کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے, یہ سامنے والا ذلیل ہو جائے اور اس کی ذلت سے مجھے ایک خوشی اور سکون مل جائے, یہی بات ہوتی ہے نا. اس کا کسی بھی طریقے سے کوئی جواز نہیں بنتا ہے. یعنی خدا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جو حق کے رستے پہ نہیں ہے اس کی خرابی کو واضح کریں, حق کو ظاہر کریں, باطل کو آشکار کریں, نہ کہ یہ کام کریں. اب دیکھیے آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے, 108. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. ولا تسبوا الذین, کہ اور سب نہ کرو. سب و شتم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ بغیر دلیل کے برا بھلا کہنا. یعنی کسی کے بھی سامنے آپ کے, آپ نے کہا تم ایسے تم ویسے تم ویسے, نہ اس کی کوئی وجہ بیان کی, نہ کوئی ریزن بیان کیا, نہ کسی دلیل کی بنیاد پہ بات کی. تو سب و شتم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یوں ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ان سے تبرا نہ کرو. تبرا کرنا ہے, میں بھی ایک آیت اور آپ کو اسی حوالے سے پڑھ کے, تاکہ تبرا کے معنی بھی آپ کو سمجھ میں. تبرا الگ چیز ہے, سب و شتم الگ چیز ہے. ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ, کہ جنہیں یہ کفار خدا سے ہٹ کے پکارتے ہیں ان پہ سب و شتم نہ کرو. صحیح ہے. فیسب اللہ عدوم بغیر علم, تو وہ بھی علم کے بغیر جہالت کے ساتھ خدا پہ سب و شتم کریں گے, خدا کو برا بھلا. کیونکہ تم بھی ایک بات ایسی حماقت و جہالت میں کہہ رہے ہو, اسی حماقت و جہالت کی ٹون میں وہ بھی جواب دینا شروع ہو جائیں گے. اور کیونکہ انہیں نہ علم ہے, نہ معرفت ہے, نہ سمجھ ہے. یعنی آپ دیکھیں, جیسے مجھے اس بات کو سن کے اب حیرانی ہوتی ہے, پاکستان میں, مجھے یہاں کے نہیں پتا, پاکستان میں اب امام علی علیہ السلام کے حوالے سے خراب باتیں سنیوں کے درمیان موجود ہیں, امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ یہ اس قسم کی چیزیں کہ جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی, لیکن یہ کس کی وجہ کیا ہے کہ اب آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اب آپ یہ سب چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ خلافہ کو یہ بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں, اور آپ اس کو جو ہے ڈینائی کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ چیز آپ کی تقریر و تحریر میں موجود ہے. یعنی آپ دلیل کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے کہ ہم ان کو قابل رہنمائی نہیں سمجھتے, اس وجہ سے نہیں سمجھتے. جی, تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے.
جی
جی, جی دیکھیں, آئمہ کی پریکٹس جو ہے وہ تبرہ ہے, تبرہ ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آئمہ کی جو پریکٹس ہے وہ یہ کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, اور صحیح کا ساتھ دیں اور غلط سے دور ہو جائیں, یہ ہے, اسی کا نام تبرہ ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ دوسری آیت ایک پڑھ کے سناؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع سے ہی جھگڑا کس سے تھا؟ آزر سے تھا. اچھا, اور یہ میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم میں اس کی باقاعدہ دلیل ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا؟ سنایا تھا؟ نہیں سنائی تھی. اچھا, بہت اس کو علامہ طباطبائی نے, اچھا اور یہ میزان میں نہیں ہے, ان کی میرے پاس ایک کتاب تھی جس میں ان کی کچھ شاگردوں نے لکھی ہے ان کے دروس کے حوالے سے, اس میں ہے یہ. اور اتنی خوبصورت بات ہے, اتنی خوبصورت کہہ لیں اس کی دلیل ہے کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. بہرحال یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ یعنی اس سے پہلے اگر اس دلیل کا بھی تھوڑا سا میں ذکر کروں گا, سورہ شعراء میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آزر سے جو بات چیت ہوئی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا اگر تم میرے مذہب کے خلاف بات کرتے رہے, کیونکہ آزر جو تھا وہ بت تراش بھی تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے گھر میں ہی میرا کاروبار خراب کر رہا ہے بیٹھ کے, تو اس نے بہت سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. یعنی وہ نکلے, اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزر نے واقعی یا ان کی پرورش کی تھی یا سوسائٹی کا بڑا تھا یا کون تھا کہ آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ ادب کا مظاہرہ کیا. یہ شروع کی بات. اچھا, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ اسٹیج کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت ہے 111-12 جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے اور نبی کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں چاہے وہ ان کے قرابت داروں میں سے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی ہے, اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار اپنے اب کے لیے. ابھی میں اس کا ترجمہ باپ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اپنے اب کے لیے, الا عن موعدۃ وعدہا ایاہو, مگر ایک وعدہ جو وہ انہوں نے ابراہیم نے اس سے کیا تھا, وہ وہی وعدہ تھا جو سورہ شعراء میں کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. فلما تبین لہ, اور جب ابراہیم پر کھل گیا, روشن ہو گیا, بین یعنی بالکل کھل گیا, واضح ہو گیا, روشن ہو گیا, انہ عدو للہ, کہ آزر دشمن خدا ہے, تبرا منہ, تو ابراہیم نے اس سے تبرا کیا. اب بتائیے تبرا بری چیز ہے جس کی خدا نسبت دے رہا ہے اپنے اول العزم نبی کی طرف؟ تو اب آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ تبرا کسے کہتے ہیں. اس کے کیریکٹر سے اپنے کو علیحدہ کر لینا, اسے کہتے ہیں تبرہ, کہ میں تمہاری ہم نشینی سے, تمہاری قربت سے, تمہاری دوستی سے, تمہاری ولایت سے, ان سے اب دور ہو گیا, اب میرا تمہارا تعلق نہیں ہے, میرا تمہارا, اسے کہتے ہیں تبرہ. اب آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اس تبرہ کی نسبت دی گئی ہے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی طرف. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم شروع میں, ابتدا میں, یعنی کہ انہیں امید تھی کہ یہ پلٹ آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ میں استغفار کر لوں گا, دعا کروں گا, لیکن جب یہ کھل گیا کہ یہ رستے پر آنے والا نہیں ہے, یہ دشمن خدا ہے, یعنی جیسے ہر کافر دشمن خدا نہیں ہوتا ہے, تو اگر یہ کھل جائے کہ دشمن خدا ہے تو اس سے الگ ہو جانا بالکل ضروری ہے, پھر اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رہنا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد جو انہوں نے دلیل دی ہے نا, وہ بہت خوبصورت ہے. سورہ ابراہیم میں ایک ٹکڑا ہے آخر سے تھوڑا سا پہلے, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے باقاعدہ, کہ اے خدا میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ پر لا کے آباد کرایا, بے واد غیر ذی زرع, جہاں پہ زراعت نہیں ہے, کہ تو انہیں پھلوں کا رزق عطا کر, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما. اس یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بالکل اینڈ ہے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, کہ تمام تعریفیں حمد و اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دی، کیونکہ اولاد بالکل آخر میں ملی ہے ان کو زندگی کے. اور اس پوری گفتگو کا جو آخری جملہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو وہاں پر علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں یہ بات واضح ہو چکی کہ ابراہیم نے آزر سے تبرع کر لیا تھا. تو یہ جب اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں تو یہ والد کون ہے جس کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے اس فرق کو واضح کیا ہے کہ عربی زبان میں اب کا مطلب صرف باپ نہیں ہوتا ہے، جد، گارجین، یہ سب بھی ہوتا ہے، لیکن والد سوائے باپ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جس کے لیے لفظ والد استعمال کیا ہے، والد کا مطلب ہے کہ جس سے انسان پیدا ہوا، متولد ہوا، جس سے ولادت ہوئی. تو حضرت ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے باپ، میرے اب کیا کی مغفرت، کیا بھائی ربنا اغفر لی ولوالدی، والد کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس سے جناب ابراہیم علیہ السلام متولد ہوئے ہیں وہ مومن ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ آزر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تبرع کے یہ معنی کہ اس سے الگ ہو جانا. خدا کس چیز کو منع کر رہا ہے؟ ولا تسب، سب و شتم کو منع کر رہا ہے. یعنی خدا اس چیز کو منع نہیں کر رہا کہ تم اگر کوئی برا ہے، غلط انسان ہے تو اس کے کردار کو کھولو، تم اس بات کا اعلان کرو کہ میں اس وجہ سے اس کے پیچھے نہیں ہوں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اس بات کو ایک علمی اور عقلی اعتبار سے بیان کریں کہ آپ امام علی علیہ السلام کے پیچھے کیوں چلنا چاہتے ہیں اور فلاں کے پیچھے کیوں نہیں چلنا چاہتے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس انداز سے بات کرنا کہ فقط اور فقط دوسرے کا دل دکھے، دوسرا تذلیل محسوس کرے، دوسرا خرابی، یہ تبرع نہیں ہے بلکہ یہ سب و شتم ہے. اور اس کی واضح ممانعت خود قرآن میں موجود ہے، اور اس کا ریزن خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو جہالت کے ساتھ اس پہ بھی سب و شتم کریں گے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو نتیجہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ میں پھر اسی سوال سے جا کے جڑ جاؤں کہ مومن کو یہ ریئلائز کرنے کے باوجود کہ خدا کا انعام، خدا کی رحمت، خدا کی عنایات مجھ پر زیادہ ہیں، دوسرے انسان مشکل میں ہیں، مسئلے میں ہیں، لیکن اس درجے پر فائز ہونے کے بعد اسے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ محبت کا، دوسرے کو ذلیل نہ کرنے کا، اور سب و شتم سے پرہیز کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو رہی؟ یعنی کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جب ہم اپنے کو، یعنی کہ اگرچہ کہ ہم تو اس مومن کے اس درجے پہ ہیں بھی نہیں جو یہ آیتیں بیان کر رہی ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے اپنے کو مومن دیکھ کے اور ہم آپ اعتبار ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہو جائے. اچھا، دوسری ایک بات جو، یعنی کہ دوسرا جو ایک بلکہ سوال نہیں ہے بلکہ اس سوال کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں، اور یہ بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ایک کنفیوژن ڈیولپ ہو رہا ہے مائنڈز میں، وہ یہ کہ مومن اگر مومن ہے، واقعاً مومن ہے، تو اس دنیا میں اس کی زندگی کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کا تو پتہ ہے، مرنے کے بعد کا پتہ ہے کہ مومن کے پاس نعمتیں ہیں، جنت ہیں، بہشت ہیں، سب کچھ. اس دنیا میں کیا، یعنی کوئی کہتا ہے تکلیف اچھی ہے، کوئی کہتا ہے آسانی اچھی ہے. یہ جیسے میں نے کہا کہ مومن کو خدا دنیا میں بھی اچھی زندگی دیتا ہے، تو شاید یہ آپ کو مشکل جملہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی، جبکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اس دنیا میں ماری کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے خالی. جی جی، تو میں اسی ذیل میں، کیونکہ میں نے باقاعدہ پھر ان چیزوں کو بیٹھ کے لکھا، کیونکہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں نا کہ ذرا اس کو تھوڑا بہت ایک لاجیکل وے میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا ظاہری یعنی دنیاوی خوشحالی اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی، اس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ ایک انسان با فضیلت ہے یا بے فضیلت ہے؟ پہلا کوسچن یہ. یا ایون چلیں اس کو اور اسپیسیفک بنا دیں کہ ایک مومن ہے کہ جس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہے، ایک مومن ہے کہ جس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی قلت ہے. دونوں مومن بظاہر مومن ہیں، کیا اسے ہم خدا کا زیادہ فیوریٹ سمجھیں گے کہ جس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں نہیں، تو کس بنیاد پہ نہیں؟ کس بنیاد پہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ صحیح ہے، یہ بھی ہماری ایک آبزرویشن ہے کہ مومنین کے لیے بہت ساری تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. کیا یہ تکلیفیں مومن کے لیے ذلت اور اہانت ہیں؟ کیا ان تکالیف کی وجہ سے مومن ذلیل ہوتا ہے؟ اس کی حقارت، کسی حقارت سے دوچار ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ. تیسرا سوال یہ کہ مومن سے خدا راضی ہے بنسبت دوسرے انسانوں، کفار و مشرکین کے؟ تو کیا خدا کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیاوی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ملنی چاہیے؟ یا اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس سے کسی طور سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ خدا کی رضامندی میں فرق پڑ رہا ہے؟ یعنی کہ جب وہ اس آسائش اور سکون میں تھا تو خدا راضی تھا، اور جب اس کی حالت بدل کے تکلیف میں آ گئی تو خدا اس سے ناراض ہو گیا. کوسچنز آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہیں ڈیلیکیٹ کوسچنز ہیں سارے، جن مسائل کو ہم حل کرنا ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ دنیا میں آنے والی تکلیف کسی بھی نوعیت کی ہو، یہ آزمائش ہوتی ہے یا سزا ہے؟ اس کے درمیان فرق کیسے پتا چلے کہ یہ تکلیف؟ جی جی جی. اور پانچواں کوسچن یہ ہے کہ مومن کا سختی اور تنگ دستی میں رہنا بہتر ہے اس دنیا کے اندر، یا آسائش اور نعمتوں کے درمیان رہنا بہتر ہے؟ صحیح ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ سارے ہمارے سامنے یہ کوسچنز ہیں، اور یہ سارے کے سارے کوسچنز کس مین بات سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کہ مومن کی دنیا میں زندگی کی نوعیت کیا ہو، کیسے ہم فیصلہ کریں گے یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، یہ جو چینج آف فارچونز ہے، یہ خدا خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، یا ذلیل کر رہا ہے یا عزت دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں تھوڑا سا اگر ہم نسبتاً ایک بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، یعنی کہ بیسیکلی انسانی زندگی کے حوالے سے، زیادہ نہیں، میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں، کہ تاکہ انسانی زندگی اس دنیا میں کیسی ہے وہ سمجھ لیجئے پہلے، اور پھر اس کے بعد مومن کی زندگی کو سمجھ لیجئے کہ خدا نے انسان کو جب اس زندگی میں رکھا ہے تو کس طریقے سے رکھا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا بیسک اسکوپ یا نومنکلیچر کس قسم کا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے بنی آدم کو کیا عطا کیا؟ کرامت عطا کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اور ہم نے ان کو فضیلت دی دیگر بہت ساری مخلوقات پر. میں ایگزیکٹ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. انسان کو، اب یہاں بنی آدم کی بات ہے، مومن کافر مشرق نہیں، تخصیص نہیں ہو رہی، کیٹیگرائزیشن نہیں ہو رہی، یعنی کہ یہ کس کی زندگی کی بات ہو رہی ہے دنیا میں؟ بنی آدم کی، اولاد آدم کی. جی، جو بھی اولاد آدم. کرمنا یعنی کرامت، کرامت کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے کہ بلندی کے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ نیچے کی ایک اسٹیج کے جو لو اسٹیج ہے، لو اسٹیج سے آپ اوپر اٹھا دیں، بلند کر دیں، تو یہ کرامت دینا ہوتا ہے، کرامت عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے مکرم کیا بنی آدم کو، وحملناہم، اور ان کو ان کے بوجھ کو اٹھایا، ان کو سوار کرایا، مختلف سواریوں میں، خشکی اور تری میں، یعنی یہ سواریاں ہم نے ان کو عطا کی۔ ورزقناہم من الطیبات، اور پاک اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا، اور جن کو ہم نے خلق کیا ہے ان میں سے بکثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ بکثرت، سب پہ نہیں، بکثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں ایک سوال جو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ فضیلت اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ یعنی خدا پہلا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، اور اینڈ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زیادہ تر مخلوقات پہ فضیلت دی، تو اس میں ڈفرینس کیا ہے ان دونوں میں؟ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضیلت ہمیشہ کمپیریزن کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا فضائل امام علی علیہ السلام، تو فضائل کا مطلب ہے کہ وہ خصوصیات جن میں آپ ان کا کسی اور سے کمپیریزن کرتے ہیں اور ان کو بہتر پاتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے فضیلت کا، ان کمپیریزن۔ تو یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیگر مخلوقات کے پاس جو جو صلاحیتیں موجود ہیں، اگر ان کا کمپیریزن انسان سے کیا جائے تو انسان ان میں ان سے آگے۔ اور یہ بہت عجیب بات ہو رہی ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر ایک الو کو آپ دیکھیں تو اندھیرے میں کتنی دور تک دیکھتا ہے، ایک چیل کو دیکھیں کتنی دور تک دیکھتا ہے، تو اب اس کی، لیکن انسان کی بصیرت کی قوت اس سے زیادہ ہے، آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیادہ ہے، اگرچہ کہ انسان کی ظاہری آنکھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن انسان کے پاس ایک ایسی کیپیبلٹی ہے کہ اس سے بہت زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے وہ۔ یا انسان جو ہے وہ گھوڑے یا اور دوسرے حیوانات کی طرح فزیکلی نہیں دوڑ سکتا، لیکن اس سے زیادہ تیز سفر کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے فضیلت کا، کہ دوسری مخلوقات کے پاس جو کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ہیں ان میں بھی انسان ان سے آگے۔ کرمنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کہ جو بالکل نہیں ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، یعنی جب آپ کہیں گے نا اس کو کرامت دی، تو کرامت کا مطلب ہے کہ ان دس آدمیوں کے درمیان، یعنی کہ ان میں سے نو کے پاس وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی جو دس کے پاس ہے، یہ ہے مکرم۔ صحیح، آپ کہیں مکرم کیا، اس کا مطلب ہے اس کو وہ چیز دے دی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ فضیلت، یعنی کہ جو چیزیں دوسروں کے پاس ہیں ان میں اس کو اوپر کر دیا۔ تو خدا نے انسان کو کیسا بنایا، بنی آدم کو کیسا بنایا، کہ ایک وہ چیز دی اسے جو کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی عقل، یہ باعث کرامت ہے انسان کی۔ اور جتنی چیزیں دوسروں کے پاس ہیں ان میں بھی انسان کو ان سب سے آگے کیا، یہ فضیلت۔ ٹھیک، تو جب کسی مخلوق کو اس نہج پہ بنایا جائے گا، خلق کیا جائے گا، تو کیا یہ چیز لاجیکل نہیں ہے کہ اس زمین میں پائی جانے والی تمام نعمتیں، وسائل، ذرائع اسی مخلوق کے ہاتھ میں آ جائیں گی؟ ایک نیچرل آؤٹ کم ہوگی نا، یعنی کہ آپ ایک ایسی چیز دے رہے ہیں اسے کہ جو دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی عقل میں کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی عقل کے معاملے میں، تو یہ بات لاجیکل ہے۔ تو یعنی خدا نے انسان کو اس زمین میں کس انداز سے پیدا کیا، خلق کیا، کہ زمین کے تمام وسائل اور نعمتیں انسان کے ہی ہاتھ میں آنا ہے، اگرچہ کہ شروع میں انسان کمزور تھا، بے بس تھا، یہ تھا، وہ تھا، سب تھا، لیکن کیونکہ جب خدا کہہ رہا ہے ہم نے بنی آدم کو ایسا بنایا ہے، یہ بات نیچرل ہے، اس کا مطلب ہے کہ نعمتوں کا انسان کے ہاتھ میں ہونا ارادہ خدا ہے، نہ کہ کوئی بری بات ہے۔ یا زمین کے تمام وسائل کا، زمین کی تمام پاورز کا، زمین میں موجود تمام خوبیوں کا، نعمتوں کا انسان کے ہاتھ میں ہونا ارادہ خدا ہے، تبھی اس نے ایسا خلق کیا انسان کو۔ ٹھیک ہے، یہ بات، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نعمتوں کے ہاتھ میں ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، وسائل کے ہاتھ میں ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اور بھی کچھ بات انسان کے بارے میں کہتا ہے۔ ایک چیز، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ سورہ بلد کی آیت ہے 90، کہ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا ہے رنج میں، تکلیف میں، زحمت میں. کبد یعنی کبیدگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا جگر پرسوز، تکلیف ہے. انسان کو اس زندگی میں ایسا خلق کیا ہے کہ وہ سکون سے نہیں رہے گا، یہ بھی ہے. یعنی ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے، بنی آدم کو، اولاد آدم کو، کہ یہ زمین کے تمام وسائل کا مالک بنے گا، لیکن کبیدگی میں بھی پیدا کیا ہے، رنج میں بھی پیدا کیا ہے. اس کے بعد سورہ انشقاق کی آیت، جس پہ علی علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک کدح کاف دال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی تکلیف، ایسی مشقت جو انسان کو خستہ کر دے، مشقت نہیں یعنی ایسی مشقت جو انسان کو توڑ پھوڑ دے، بالکل تھک کے چور ہو کے گر جاتا ہے نا، یہ قد ہے. یا ایوہ الانسان انکا کادح الی ربک، یعنی اے انسان ہم نے تجھ کو ایسا بنایا ہے کہ تو سخت مشقت میں تجھے مبتلا ہونا ہے. کیوں؟ الی ربک، کیونکہ تو اپنے رب کی طرف جرنی میں مصروف ہے. قدحا، اور یہ سختی اور مشقت مسلسل رہے گی. فملاقی، یہاں تک کہ تو اس سے ملاقات کر لے. یہ سختی اور مشقت کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب رب سے ملاقات ہو جائے گی. اور اسی لیے خدا نے انہیں قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ مومن کے لیے دنیا میں سختی ختم ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہہ رہی. حیات طیب ہے، برکت ہے، رحمت ہے، سختی نہیں ختم ہوتی. سختی کب ختم ہوتی ہے؟ کہ جب یہ پہنچے گا بہشت میں، اس وقت جملہ ہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے رنج کو ختم کر دیا. یہ رنج کب ختم ہوگا؟ جنت پہنچ کے. تو یہ نوعیت سمجھ میں آ رہی ہے زندگی کی، نعمتوں، زمین کے نعمتوں، وسائل، تمام چیزوں کی ملکیت اذن خدا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں رہے، لیکن انسان کی زندگی اس زمین میں، اس عرض میں، اس دنیا میں سختی والی ہے، تنگی والی ہے، مشقت والی ہے. اور انسان کو ایک سفر درپیش ہے اپنے رب کی طرف، اور اس سفر میں مشقت ہے، خستگی ہے، یہاں تک کہ رب سے ملاقات کر لے. دس از دا اسکیم آف دس لائف وچ نو ون کین اسکیپ. ٹھیک ہے؟ تو اب فرق اتنا پڑتا ہے اس میں کہ مومن اس مشقت اور تکلیف کو اٹھاتا ہے بامقصد طریقے سے، اور کافر اور مشرک اس تکلیف اور سختی اور تنگی میں مبتلا رہتا ہے فور نتھنگ. یعنی اس دنیا کی زندگی میں آرام نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے. یہ قد ہے، یہاں پر کبیدگی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد کوئی نہ کوئی رنج، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہنا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس میں کوئی شک، شبہ، اعتراض، یہاں پر تنقید کلیئر رہی ہے؟ یعنی یہ اسکیم ہے. دس از دا اسکیم فار لائف آف ایوری مین اینڈ وومن ان دس ورلڈ، کہ یہ چیز ہے. آپ ایلیویٹڈ اسٹیشن پر ہیں، اسٹیٹس پر ہیں، چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، لیکن آپ کو یہاں آرام سکون کے لیے نہیں رکھا گیا. آپ کو یہاں آرام نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر رنج اور محنت، مشقت ہے. لیکن آپ جتنے جلدی یہ سمجھ لیں کہ مجھے اپنے رب کی طرف سفر کرنا ہے ان مشقتوں میں، اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے، ورنہ مشقتیں بھی اٹھائیں گے، ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا، اب وہ جو ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، یعنی نعمتوں کی فراوانی بہتر ہے یا نعمتوں کا چھن جانا بہتر ہے، یا نہ ہاتھ میں ہونا بہتر ہے. اس حوالے سے بھی قرآن کا جو اعلان ہے یا قرآن کا کنسیپٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے اور آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہی ہوگا, ذہن میں ہوگا, اور وہ سورہ فجر کی آیت 15 اور 16 ہے. اور وہاں پہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ. اچھا, اور اس بات پہ غور کیجئے گا کہ جتنی آیتیں بھی میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ پوری ہیومینٹی کے پر اپلائی ہو رہی ہیں کہ اس میں سب کچھ سب لوگ آتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, اور پس انسان, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب ابتلا میں ڈالے اس کا رب, فَأَكْرَمَهُ, اس کو کرامت دے دے, یعنی ظاہری طور سے لوگوں میں اس کا اسٹیٹس بلند کر دے, وَنَعَمَهُ, اس پر نعمتوں کی بارش کرے, اسے نعمتوں سے گھیر دے, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن, تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے ہاں میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور جب اسے اس کا رب مبتلا کرے, آزمائش میں ڈالے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, کہ اس کے رزق کو ذرا کم کر دے, روک لے, ہولڈ کر لے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن, تو وہ یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی. بہت عجیب جملہ ہے یہ. اہانت کا مطلب ہے کہ میں صاحب عزت تھا, میں زیادہ عزت دیے جانے کا مستحق تھا, مجھے ذلیل کر دیا. اس میں اس ان دو آیتوں میں سب سے خاص بات کیا ہے اگر آپ نے پک کیا ہو ان کے الفاظ میں, سب سے خاص بات کیا ہے؟ نہیں, اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ نعمتوں کا ملنا یا رزق کا محدود ہونا, دونوں سے پہلے لفظ ابتلا ہے. یعنی جسے دنیا میں ظاہری ایلیویشن آف اسٹیٹس اور نعمتوں کی فراوانی مل رہی, یہ بھی ابتلا ہے, اور جس کے رزق کو محدود کیا جا رہا ہے یہ بھی ابتلا ہے. اور دونوں صورتوں میں, دونوں صورتوں میں لوگ بے راہ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا. ابتلا کا مطلب آزمائش, ابتلا کا مطلب بلا, انہیں آزمائش. اور لوگ دونوں صورتوں میں ڈیویٹ کیسے ہوتے ہیں, راہ سے کیسے ہٹتے ہیں, کہ جس کے پاس نعمتیں ہیں وہ سمجھتا ہے میں باعزت ہو گیا, اور جس کے پاس نعمت نہیں ہے, یہ نعمت نکل گئی, وہ کہتا ہے میں ذلیل ہو گیا. خدا کہہ رہا ہے دونوں تمہارے دماغ کا فطور ہے. یہ دونوں خیالات جو ہیں یہ تمہارے دماغ کا خلل ہیں. نہ جس کو دنیا کی نعمتوں سے گھیر دیا جاتا ہے, جس کو ظاہری طور سے اکرام مل جاتا ہے, نہ وہ باکرامت ہے, اور نہ جس کے رزق کو ہم نے محدود کر دیا ہے اس, نہ وہ بے عزت ہے, بلکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے امتحان کا حصہ ہیں کہ جو ہم اس دنیاوی زندگی میں انسان کا لیتے ہیں. اور جس کو نعمتیں دی گئیں اس کا امتحان کیا ہے؟ جیسے ائمہ نے فرمایا کہ شکر اور صدقہ, یعنی اس کا امتحان بنیادی طور پہ دو چیزوں میں, کہ شکر کتنا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو ان نعمتوں میں شریک کتنا کرتا ہے. جس سے نعمتیں روک لی گئیں اس کا امتحان بھی دو مقام پر ہے, صبر اور خودداری, کہ اس مقام پر, اس چیز پر اپنے آپ کو کتنا ہولڈ کرتا ہے, یعنی کہ اپنی حالت سے آپے سے باہر نہیں ہوتا, اور خودداری, یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانا شروع کر دیتا, یعنی راز خدا کو ہی سمجھتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ دوسروں کی پاور پر یا دوسروں کی قوت پر ایمان اور اعتقاد آ گیا. یہ سب امتحان ہے.
جی جی, ریوارڈ اور پنشمنٹ کا,
ریوارڈ یہی ہے نا کہ اگر جس کے پاس دولت ہے اگر وہ بندہ شاکر ہوگا تو اپنے ریوارڈ کو پائے گا. اسی طریقے سے کہ جس کے پاس نہیں ہے اگر وہ عبد صابر ہوگا تو اپنے ریوارڈ کو پائے گا. یعنی اگر جو نعمتوں کا رکھنے والا ہے وہ ایکسٹرا ویگنٹ اور اسپینڈ تھرفٹ ہو جائے, وہ گیا, اور اسی طریقے سے جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں اگر وہ شور مچانے والا اور لوگوں کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے, وہ گیا. تو یہ دو ڈفرینٹ قسم کے ایگزامینیشن پیپرز ہیں, نہ کہ فضیلت اور اہانت. اس ان آیتوں میں سب سے خاص بات کیا ہے کہ اس نعمت اور اکرام کے پہلے بھی ابتلا ہے اور رزق کی محدودیت کے پہلے بھی ابتلا, دونوں ابتلا ہیں. وہ اپنے خیال میں سوچ رہا ہے کہ مجھے خدا نے باعزت کر دیا, اور وہ بیچارہ پریشان ہے کہ مجھے خدا نے ذلیل کر دیا. تو پروردگار کہہ رہا ہے نہ یہ نہ وہ.
جی
جی جی
دنیا سے بھی
ہاتھ
اٹھا
لیتا ہے, تو اس میں کوئی ممارس, ممارس نہیں ہے کہ مطلب مومن کے ساتھ بھی یہی ہو. کیا چیز؟
کہ مطلب دنیا کی
نعمتوں
میں بھی کمی کر دیتا ہے, تو کہیں یہ
سملائے. جی, میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھوں, یعنی کہ ابھی تو بات انسان کی ہو رہی ہے نا.
صحیح.
کہ انسانوں کے سامنے خدا یہ دو پرچے رکھتا ہے.
صحیح.
یعنی تمام انسانوں کے سامنے ان کو خدا دو طریقوں سے آزماتا ہے, نعمتیں دے کر یا نعمتیں لے کر یا محدود کر کے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. اور اس میں نہ یہ کرامت ہے نہ وہ اہانت ہے, اگرچہ کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اپنے تئیں, لیکن یہ مسکنسپشن ہے. اب ہم آ جاتے ہیں مومن, مومن کی طرف, کہ مومن کی زندگی میں ہم نے فرض کیا کہ خدا نے نعمتوں کو لے لیا, محدود کر دیا, یا کچھ نعمتوں کو لے لیا. اس کی نوعیت کیا ہے؟ مومن سے جب بھی خدا کسی چیز کو روکتا ہے دنیا میں, یا اسے کسی حوالے سے بظاہر محروم کرتا ہے, اس کی دو کے علاوہ تیسری وجہ نہیں ہوتی. یا خدا اس تکلیف کے ذریعے سے مومن کی تربیت کرتا ہے, یا خدا دنیاوی نعمت کو روکتا ہے اس وجہ سے کہ اگر یہ دے دی جائے گی تو آخرت میں بڑا نقصان ہو جائے گا. میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا نا, اس کا خضر, جناب خضر کا, کہ وہ جو اس بچے کو قتل کیا گیا تھا, تو اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو طغیان و کفر کی طرف کھینچ لے جاتا. تو خدا نے مومن والدین کے ایمان کو بچانے کے لیے اولاد لے لی, اور وہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا, بلکہ سنایا گیا تو بہت زیادہ مثالیں, عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا, کہ زبیر بن العوام جو کہ خاندان ہے, مطلب پیغمبر کے, امام علی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھے, اپنے بیٹے کی وجہ سے جنگ جمل میں آ کے امام علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ بہت, اور یہ بہت سارے کیسز ہیں کہ انسان خود اچھا ہوتا ہے, اولاد کی وجہ سے غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے, مال کی وجہ سے غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے. تو دو کے علاوہ تیسری وجہ نہیں ہوتی مومن کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنو, یعنی خدا کا مومن سے رشتہ ولایت اور سرپرستی کا ہے. اب یہ اس جنرل کیٹیگری سے مومن بلند ہو چکا ہے, ایک اسپیشل کلاس میں آ گیا ہے. کہ خدا انسانوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں سب کا ولی ہوں, بلکہ خدا کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اور ولی کون ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کے امور کی تدبیر کرتا ہے, آپ کے کاموں کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. تو کیا چیز ہے؟ اگر خدا مومن سے کچھ نعمت لے لے یا محدود کر دے, تو دو کے علاوہ تیسری وجہ نہیں ہوتی. یا اس کی تربیت ہے, کیونکہ تکلیف تربیت, یعنی انسان کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہوتی ہے. اسی لیے شرعی اصطلاح میں جو تکلیف کہا جاتا ہے نا, اور قرآن کی آیت بھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو آپ ایک چیز پہ غور کیجئے کہ وسعت کو تکلیف کے ساتھ جوڑا گیا. یعنی جو انسان جتنی زیادہ تکلیف اٹھا سکتا ہے اتنی ہی زیادہ اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, نفس وسیع ہو جاتا ہے تکلیف کا تحمل. تکلیف کا مطلب اذیت نہیں ہے, تکلیف کا مطلب ہے ایک بار, ایک بوجھ اٹھانا آپ کا. ایک رسپانسبلٹی لینا، ایک وزن اٹھانا، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی وسعت، آپ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے. تو خدا اگر تکلیف مومن پہ ڈالتا ہے، خدا اگر مومن سے نعمت کو روکتا ہے یا نعمت کو لیتا ہے، تو یا اس کی تربیت مقصود ہوتی ہے یا اس کے آخرت کے درجات میں خدا کی نظر میں کوئی خرابی کا امکان ہوتا ہے، اس سے بچا رہا ہوتا ہے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی چند دنوں کی فوراً ختم ہو جانے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں میرے بندے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ اپنی اولاد کو کبھی دو ہاتھ مارتے ہیں، کبھی چھڑی مارتے ہیں، کبھی پکڑ کے اس کو بٹھاتے ہیں کہ پڑھ، یہ نیک کر، نیک بن، نماز پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی آگے آنے والی لائف ہے اس میں وہ خراب نہ ہو. تو بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ اس کو کھیل کود سے روک رہے ہیں تو یہ آپ دشمنی نہیں کر رہے اس سے، اگرچہ کہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان سے زیادہ بڑا تو جلاد کوئی ہے ہی نہیں میرے حق میں، نہ کھیلنے دیتے ہیں، نہ ٹی وی دیکھنے دیتے ہیں، نہ کہانیاں پڑھنے دیتے ہیں، ہے نا، ان سب چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں. لیکن بعد میں جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ اصل محبت یہی تھی. اور اگر مجھے اس وہ سب کچھ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا جس سے میں اپنے تئیں نعمت سمجھ رہا تھا، تو آج میری زندگی خراب ہو جاتی. ٹھیک ہے؟ تو مومن کے لیے یہ ہے، عام انسانوں کے لیے آزمائش ہے، لیکن مومن کے لیے معاملہ نسبتاً ڈفرینٹ ہے، کیونکہ مومن کا تعلق خدا سے دوسرا ہے. اچھا، ایک اور بات کہ مومن، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مومن کے لیے جو بھی تکلیف ہے، اب وہ بات کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے، کہ جو تکلیف ہے آزمائش ہے یا سزا ہے. اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ضرور ہوگی، میں تھوڑا سا اس کو کچھ لفظ دے دوں، دو ایک پراپر الفاظ ایک جملے میں بیان کر دوں کہ مومن پر جو تکلیف آتی ہے، ان دا اینڈ اس کی وسعت قلبی میں اضافے کا اور رشد کے بڑھنے کا سبب ہوتی ہے. یعنی جب مومن اس پروسیس سے گزر جاتا ہے، اگرچہ کہ جب تک اس مرحلے میں ہو تو شاید بہت تکلیف محسوس کر رہا ہو، لیکن جب اس پروسیس سے گزر جاتا ہے تو پہلے کے مقابلے میں ایک بہت بہتر انسان ہو چکا ہوتا ہے. اور کس حوالے سے بہتر ہو جاتا ہے؟ وسعت، وسعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، یا سع صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اندر زیادہ پریشانیوں کو، زیادہ چیزوں کا تحمل کرنے کی طاقت آ گئی. یعنی جیسے اس میں، اس کی ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سارے بڑے بڑے علماء کا بیان تھا جن میں آیت اللہ طالقانی اور اس قسم کے لوگ شامل تھے، کہ جب یہ ایران عراق وار ہو رہی تھی تو جو ذمہ دار تھے وہ کہتے تھے کہ اب قم پہ بمبنگ ہو گئی، تہران پہ میزائل پھینک دیے گئے، اس قسم کے، ہماری حالت پریشان کہ کیا کریں، کیونکہ شروع میں بہت سخت حالات تھے اور وہ کافی اندر تک گھس چکے تھے کئی شہروں پہ قبضہ. کہنے لگے ہم پریشانی کے عالم میں آغا خمینی کے پاس جاتے تھے، اور بس انہوں نے کہا کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک وہ آیا تھا شیطان اور وہ پتھر پھینک کے چلا گیا، پرسکون رہیں، سب صحیح ہو جائے گا. کہنے لگے ان کے جملوں سے ایک عجیب سکون نصیب ہوتا تھا. یہ سع صدر ہے، یعنی ایک، اس سے کہتے ہیں ایک انسان کی کیپیسٹی جو ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل اور پریشانی آئے اور اس کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گئے، مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، شخصیت بکھر گئی. اور ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان کی پریشانیاں اس کے سر پہ لا کے ڈال دو لیکن اس پہ اثر ہونے والا نہیں. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو خدا نے ہر ایک سے اوپر خلق کیا ہے. یعنی جو واقعاً انسان ہے اسے کسی بھی چیز سے مضطرب نہیں ہونا چاہیے. کہ جس کی اعلیٰ ترین مثال کربلا کے حوالے سے آتی ہے، جو راوی نے بیان کیا کہ جیسے جیسے شہادتیں اور قربانیوں کا بڑھتی جا رہی تھیں، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ کھلتا جا رہا تھا، رونق بڑھ رہی تھی. یہ اصل انسان یہ. تو خدا ہمیں اس تربیت کی راہ پہ چلاتا ہے تکلیف، یعنی کہ مومن جب اس سے گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ بلند ہو چکا ہوتا ہے، اس کے رشد میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ جو کافر ہے، اور یہاں پہ پھر وہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کافر سے مراد ظاہری نہیں بلکہ قلبی اعتبار سے جو کافر، اس پر جب تکلیف وارد ہوتی ہے تو اس کے لیے دو مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ مایوسی, زندگی میں اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے برا خدا سے دشمنی اور عداوت. اور اس چیز کو انہوں نے چہل حدیث میں بھی کافی زور دے کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے, یعنی کہ ہم جیسے جو نیم درمیانی ایمان والے لوگ ہیں, کہ شیطان آخر میں کیا, یعنی کہ انسان کے جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اسے یہ چیز اس کے سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو خدا نے تم سے تمہاری اولاد لے لی, اب دیکھو خدا نے تمہیں ایسی چیزیں مبتلا کر دیا, یہ تم نے پوری زندگی صرف کر کے یہ گھر بنایا تھا, اب تو خدا نے تمہیں گھر سے جدا کر دیا, تمہارا مال تم سے چھین لیا. یعنی کیا کہ اگر واقعاً دل اس سے لگا ہوا ہے تو پھر خدا سے دشمنی معاذ اللہ پیدا ہوگی, کیونکہ جو چیز بھی آپ کو اپنے محبوب سے جدا کر دے آپ کو اس سے ہمیشہ دشمنی ہوگی. یہ اصول ہے, یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں کوئی آئے اور آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان جدائی ڈال دے, وہ آپ کا دشمن ہوگا. تو اگر محبت کا مرکز اس زندگی میں یہ سب چیزیں ہیں تو شیطان, یہ چہل حدیث میں انہوں نے پانچویں یا چھٹی حدیث ہے جس میں یہ سب بیان کیا, کہ پھر وہ شیطان وہ سب لے کر آتا ہے, دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا, یہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا, تم ساری زندگی محنت کرتے رہے, مشقت کرتے رہے, تم نے بنائے, آج خدا نے سب چھین لیا تم سے. تو جو دوسرے طرف والے لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف کیا لے کر آتی ہے, پہلے مایوسی اور اندھیرا, اور دوسرے مرحلے پر دشمنی خدا, کہ کتنا برا خدا ہے معاذ اللہ, کتنا برا ہے کہ جس نے مجھے یہ تکلیف دی, کتنا برا ہے جس نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا. اس قسم جملے ہوتے ہیں نا, میرے ہی گھر ملا تھا, میں ہی ملا تھا, ساری پریشانیاں خدا نے میرے ہی لیے لکھ دی تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, یعنی کہ اگر ہم اس سائڈ پر اپنے کو پا رہے ہیں کہ نہیں واقعاً ہم اپنے اندر مضبوطی محسوس کر رہے ہیں ایمان کی شمع روشن قلب, یعنی خدا کا دست قدرت میری تربیت کر رہا ہے, مجھے آگے بڑھا رہا ہے, مجھے رشد عطا کر رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے مقابلے میں مایوسی اور تنگ نظری اور اس قسم کی کیفیات پیدا ہو رہی معاذ اللہ, تو پھر قلب میں نور ایمان نہیں ہے بلکہ ظلمت کفر ہے. اچھا, اب آخری بات کہ یعنی اسی حوالے سے کہ کون سی زندگی اچھی ہے, ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ تکلیفیں آئیں تو یہ ہوتا ہے, خوشی آئے تو یہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. اب ہم اس کو چوائس دی جائے کہ بھئی آپ کیا لیں گے, تکلیفوں والی زندگی لیں گے کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بہتری کا پہلو ہے, تنگ دستی والی زندگی لیں گے کیونکہ اس میں حساب کتاب کا میں مثال کے طور پر, یا فراوانی والی زندگی لیں گے کیونکہ اس میں ثواب کمانے کے مواقع زیادہ ہیں, کہ آپ کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں آپ ان کو خرچ کیجئے زیادہ ثواب کمائیے. ٹھیک, اب کیا چوائس ہے آپ کی, یعنی کیا اب آپ کیا لیں گے, کیا لینا چاہیں گے, کیا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے, صحیح. تو اب اگر انسان عبد ہے, بندہ ہے, عبد ہے اور مومن ہے, تو وہ یہ بات کہتا ہے, یعنی کہ جو زندگی کی حقائق کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں. جو عبد مومن ہے اس کے لیے اس بات میں فرق نہیں پڑتا کہ خدا کھلائے یا نہ کھلائے, وہ دونوں صورتوں میں عبد ہے. فرق اس کے لیے پڑتا ہے کہ جسے خدا کھلائے تو خدا سے خوش ہو اور خدا نہ کھلائے تو ناراض ہو جائے, فرق اس کے لیے پڑتا ہے. صحیح, جو عبد مومن ہے اس کے لیے ڈفرینس نہیں ہے. اور اس کے ثبوت میں دعا ہے پیغمبر اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے, اور اس دعا میں یہ ہے کہ ما علمت الحیات خیرا لی فاحینی, اس کے شروع کے کچھ ٹکڑے ہیں اس کو میں نہیں پڑھ رہا, یہ جو مین جس سے ہمارا تا تعلق ہے. ما علمت الحیات خیرا لی, ما علمت جو تیرے علم میں زندگی میرے لیے سب سے اچھی ہو, احیینی مجھے وہ زندگی عطا کر. ما علمت الحیات خیرا لی فاحینی, یعنی وہ زندگی جو تیرے علم میں میرے لیے خیر ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے اس وقت نعمتوں کا رک جانا اچھا ہے یا مل جانا اچھا ہے, مجھے نہیں پتا. جو زندگی تیرے علم میں, کیونکہ تیرا علم کامل ہے, میرے لیے خیر ہے فاحینی مجھے وہ. اور اس سے اگلا ٹکڑا اس سے بھی عجیب ہے, وتوفنی اور مجھے اس وقت موت دے, انتقال دے, اذا علمت الوفات خیرا لی, جب اس زندگی میں تیرے علم میں یہ بات آ جائے کہ اب میرے لیے مرنا اچھا ہے. وتوفنی, یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اچھی موت تیرے, توفنی اور مجھے انتقال دے, وفات دے, اذا علمت الوفات خیرا لی, جب تیرے علم میں یہ ہو کہ اب میرے لیے مر جانا اچھا ہے. یہ دعا آپ کی جو آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو خدا سے طلب کر. تو مومن کے لیے فرق نہیں ہے, جو عبد مومن ہے, کیونکہ اسے اس بات پر اطمینان ہے کہ میرا ولی اللہ ہے, میں نے اپنی زندگی کے امور اپنے ولی کو, اپنے رب کو سونپ دیے ہیں, اور وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا, اس سے یہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں میرے لیے بھوکا رہنا اچھا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں, اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا اچھا ہے میرے لیے, میں اس پہ راضی ہوں. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے مشقت یا زمین پہ سونا اچھا ہے, میں اس پہ خوش ہوں, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو جو عبد مومن ہے اس کی حالت, اس کے قلب کی حالت ان دو چیزوں سے بدلتی نہیں ہے.
جی, پھر سوال یہ ہے کہ مطلب کوشش کس حد تک ہے,
کس چیز کی کوشش؟
دنیاوی حالات کو بہتر کرنے کی, چینج کرنے کی.
دنیاوی حالات کی اس کوشش کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دنیاوی حالات میں, دنیا کے حالات میں, جیسے سورہ قصص کی آیت ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, کہ جو کچھ خدا نے تجھ کو دیا ہے اس سے اپنا آخرت کا گھر بنا. یہ جو کچھ دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ, بلکہ یہ اس لیے دیا ہے کہ اس سے اپنا گھر بناؤ. جہاں رہنا ہے تمہیں, یہاں رہنا نہیں ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسا نصیبک فی الدنیا, اور دنیا میں سے اپنا نصیب اور اپنا حصہ نہیں بھلا دینا. اب یہ سوال کہ دنیا میں کون سا نصیب ہے میرا جو نہیں بھلا دینا, وہ نصیب کیا ہے؟ نیکیاں اور نیک نامی. یعنی اس دنیا میں اس طریقے سے زندہ رہو کہ لوگوں کے لیے فیض کا باعث بنو, اس دنیا میں اس طریقے سے زندہ رہو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنو, اس دنیا میں اس طریقے سے زندہ رہو کہ نیک نام رہو. تمہارا نصیب کیا ہے؟ کہ جو لوگ, تم اس دنیا سے تھوڑی سی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے لیکن تمہیں لوگ اچھے نام سے یاد کریں, جب تمہارا ذکر کسی کی زبان پر آئے تو دعائیہ کلمات نکلیں, تمہارے لیے مغفرت کریں. یہ نصیب دنیا ہے, اس کو ڈھونڈو اس دنیا میں, ایسی زندگی گزارو. اور یعنی کہ جسے خدا مومن کے لیے, اب ایک جنرل اس پہ آ جائیں کہ مومن کے لیے خدا جو زندگی وضع کرتا ہے اس دنیا میں, وہ بہرحال خوشگوار ہوتی ہے, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کنڈیشن اے پہ کنڈیشن بی, کہ کنڈیشن بی اس وقت تک ٹرو رہتی ہے جب تک کنڈیشن اے سے نہ ٹکرا جائے. تو کنڈیشن اے کیا تھی؟ کہ مومن کی تربیت ہونا چاہیے اور آخرت خراب نہیں ہونا چاہیے, یہ کنڈیشن اے, پرائمری کنڈیشن ہے. تو خدا مومن کو دنیا میں اچھی زندگی دیتا ہے جب تک کنڈیشن اے سے نہ ٹکرا جائے. ٹھیک, یعنی اچھی زندگی سے کیا مراد؟ اچھی زندگی سے مراد اچھی صحت, خاندان کے ساتھ یعنی اولاد کے ساتھ, زوجہ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات, یعنی انسان کی زندگی میں فیملی لائف کی خوشگواری, جس طریقے سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین، تمام انبیاء کو آپ دیکھیں، بہت خوشگوار فیملی لائف. اور اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے 15 سال پیغمبر نے بہت بہت خوشحالی اور بہت خوشی میں گزارے، جب آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ سے. تو یہ چیز بالکل ملتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ مومن کو محروم اور تکلیف میں، لیکن خدا، میں نے وہ واضح کر دیا نا کہ خدا تکلیف کیوں دیتا ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے. یعنی یا تو اس کے ذریعے سے آپ کو بلڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یا آپ کی آخرت کو سیو کر رہا ہوتا ہے. تو خدا کی طرف سے مومن کو اس زندگی میں جو چیز دوسروں سے بہتر ملتی ہے، صحت اچھی ملتی ہے، جسم کا سکون، اطمینان، اپنے گھر کے اندر سکون و اطمینان اور خوشحالی و خوشگواری، اور ایک بہت اہم چیز کہ خدا عبد مومن کو دوسروں کا محتاج نہیں کرتا اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی زندگی کی اچھائیاں ہیں، یہ اس کے پاس ہیں. جی 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 بولیں.
نیچر بلاغت ہے، خطبہ تھا، مطلب ایگزیکٹ جملے تو مجھے یاد نہیں ہے، وہی جو بھی ان کا سوال تھا اس سے ملتا جلتا، کہاں کس حد تک کوشش کر رہے. اس میں عربی میں پھر وہی آپ نے عربی بیان کرو، عربی مجھے نہیں پتا، ترجمہ مجھے پتا اس کا، کہ اس میں کہ جب خدا نے مقدرات کو تعین کر دیا ہے، امام علی نے خدا نے مقدرات کو تعین کیا ہوا، تو پھر زندگی کی کاموں میں بھاگ دوڑ کیسی، کیونکہ بعض دفعہ تدبیر کی وجہ سے ہلاکت واقع ہو جاتی.
جی، اور اس میں میں سپلیمنٹ کر دوں، امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا اس کی کوشش کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا اس کی کوشش کرو.
سوال تو وہی رہ گیا،
کون سا؟
یعنی کہ وہی کہ جب مقدرات ہیں، اب مقدرات کیا طے ہیں، مثلا ایک دفعہ آپ نے پہلے آپ سے ڈسکشن آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے نصیب میں ایکس اماؤنٹ اس دنیا میں ملنا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کر کے ہی ملے گا اس کو.
بالکل،
ہو سکتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی نہ بھی کرے، بلکہ اس کو ایکس اماؤنٹ جب تعین ہے، وہ اس کو بغیر پی ایچ ڈی کے بھی مل جائے گا. تو پھر یہ چکر جو ہے، یہ مثلا یہ کیا وہ دنیا کے لیے کرتا ہے انسان، یا یہ چکر یہ بھی کہ مثلا اگر میری نیت وہ نہیں ہے کہ پروردگار نے چونکہ اس دنیا میں بھیجا تو میں اچھی زندگی کے لیے یہ سارا چکر چلاؤں.
دیکھیں، اس میں جو بات میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک با ایمان زندگی، ایمانی زندگی جو ہے وہ الگ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اچھی زندگی کا پیرامیٹر الگ ہے. یعنی مومن اس وقت دنیا میں رک جاتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب میری ضروریات سکون سے پوری ہو رہی ہیں، اور یعنی کہ بیسیکلی مجھے وہ ٹائم مل رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی ذات کی تعمیر کر سکوں اور اپنی آخرت کو بلڈ کر سکوں، اس کا مین فوکس وہاں پہ رہتا ہے. تو اچھی زندگی وہ ہے، وہ تو ہر نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کا تعین میں اور آپ خود کریں گے، ہم اس کا تعین خود کریں گے. یعنی کہ میں مثال کے طور پر ایک روٹی پہ قناعت کر سکتا ہوں، آپ 4 پہ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات. اچھا، اور اس میں اس حدیث کے حوالے سے ایک بات میں کروں کہ یعنی یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے، پتہ نہیں میں اس کو سمجھا پاؤں یا نہیں، کہ بیسیکلی ہے یہ، یعنی قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا نے انسانوں کو جب پیدا کیا ہے تو ان کے رزق، روزی، یہ سارے نظام بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے لائف آگے بڑھتی گئی ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ بظاہر خدا کے نظام میں لوگوں کا دخل بہت بڑھ گیا ہے. یعنی اس وقت ہم اور آپ جس لائف میں ہیں، یہ نیچرل لائف نہیں ہے، فیبریکیٹڈ لائف ہے. تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی زندگی کے قوانین کو اس فیبریکیٹڈ لائف میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں ملیں گے آپ کو، اس کے لیے آپ کو اس سے الگ ہونا پڑے گا. یعنی جیسے مثال کے اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے ہمارے علماء و مجتہدین، جیسے ہمارے علماء اور مجتہدین، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لے لیجئے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت پرسکون، بہت خوشحال، بہت اچھی زندگی. لیکن ہمارے پیرامیٹرز کے لحاظ سے بیچارے وہ تکلیف میں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ ہیں. آپ آیت اللہ بہجت کی زندگی دیکھ لیں، علامہ طباطبائی کی، جو بھی عرفا علماء ہیں، اچھی زندگی وہ ہے، وہ ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی زندگی. یہ انسانوں نے، یعنی کہ میں اور آپ کس نظام میں زندہ ہیں؟ یہ نظام ہی سارا شیطانوں کا بنایا ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا؟
نہیں، لیکن جیسے مثال کے طور پر جب تک یہ سب کچھ نہیں تھا، یعنی جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا گلوبلائزیشن کی طرف نہیں جا رہی تھی، نہیں گئی تھی، تو اس وقت آپ کے پاس مواقع تھے کہ آپ اس سے ہٹ کے رہ سکیں، آپ اپنا ایک نظام بنا سکیں. اس وقت کیونکہ میں اور آپ اس پورے جنجال میں اتنے برے طریقے سے پھنس گئے ہیں کہ ہمیں اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، کس طرف جائیں، کدھر نکلیں، کون سا رستہ اختیار کریں. ہماری پرابلم اس وقت یہ آ گئی ہے.
میرے خیال میں مجھے جو تھوڑا سا اور بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کو جو جن کا نعمت خدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بھی اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس
بالکل ایسے ہی
تو نعمت نہیں ہے. مثال کے طور پر
جی، وہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہ دی گئی نا، زینت، تفاخر، تکاثر، اس کے اندر پھنسے ہوئے. اچھا، اور پھر اس کے اندر اس جال میں جا کے پھنس گئے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اچھی لائف کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ مصیبت ہے نا. یعنی کہ جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کو لائف نظر آئے گی نا اچھی. پرابلم یہ، میں نے بتایا نا اچھی، کہ اس میں کہ انسان کی ضروریات سکون سے پوری ہو جائیں، احتیاج نہ ہو دوسرے کے آگے دوسرے، اور جسمانی صحت اچھی ہو، خاندانی زندگی پرسکون خوشگوار ہو، یعنی کہ صحت کی نعمت ہو، اور رشتے، یعنی جو دنیاوی رشتہ داریاں اور قربت ہیں ان اولاد میں برکت ہو، یہ اچھی زندگی. اور کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ اسی میں آپ اسی چیز کو دیکھیں نا، میں پھر اسی لیے تو ہمارے سامنے تو مثالیں اینی علماء کی ہیں نا.
لیکن اسلام جو ہے وہ اسٹرانگ معاشی نظام،
بالکل
اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں.
بالکل
مادی وسائل، مثلا ایک مومن کو مادی اعتبار سے بھی بھرپور ہونا چاہیے.
دیکھیے، میں مسلسل یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ خدا مومن کو اچھی ظاہری زندگی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیز قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں بہت ساری کڑیاں اس میں ملتی ہیں. بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بستی مومن اور متقی ہو جائے تو ظاہری نعمتوں کی بھی بارش ہے. یعنی مومن بیچارہ پھنستا ہے دیگر لوگوں کی نالائقی کی وجہ سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے، مطلب ایک شخص نہیں، بستی والے، قریے والے، اگر ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر لفتحنا، کھول دیں، علیہم برکات، برکات کے دروازے کھول دیں، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. یعنی آسمان کی برکت معنوی نعمتیں، زمین کی برکت ظاہری نعمتیں. تو یعنی خدا کہہ رہا ہے ہم ظاہری اور باطنی دونوں نعمتوں سے گھیر دیں گے ان کو. اگر ایک گروہ، قوم، قریہ، بستی، یہ مومن ہو جائیں اور تقویٰ پہ آ جائیں. جی جی، مطلب ایک قوم نہیں. اور یہ چیز ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھی ہے کہ جیسے خود انقلاب کے بعد لوگوں کی ظاہری حالت بہت بہتر ہوئی ہے، بہت بہتر ہوئی ہے. یعنی وہ ایران جو انقلاب سے پہلے تھا وہ سوائے تہران کے گلیمر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، باقی لوگ بھوکے مر رہے تھے، گاؤں دیہاتوں کا برا حال تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ پورا ٹریول آپ لوگوں نے کیا ہوگا بائی بس، آپ دیکھیں ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے جگہ گاؤں پر آپ جا کے گزریں، وہاں پر ماشاءاللہ بجلی بھی ہے، اچھا ہے، پکے گھر بنے ہوئے ہیں، غذا ہے، سب کچھ. تو یہ بالکل ہے، اور یعنی کہ مومن اس حوالے سے تکلیف میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے دوسروں کے اکاؤنٹ میں، اور پیغمبر بھی اسی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے.
جی جو تبرع کے بارے میں
جی
تھا، تو یہ جو ورڈ لانا لان ہے، اس کی کیا مطلب؟
لان کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری. یعنی جب جیسے روایتوں میں ہے کہ لعنت ان پہ کی جائے کسی پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمنان آل محمد کو خدا اپنی رحمت سے دور کرے. یعنی لعنت ایک طریقے سے دعا ہے، لعنت جو ہے ایک دعا ہے، اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یا خدا کی رحمت فلاں کو نہ ملے، یہ مطلب ہے لعنت. دیکھیے نفرت کا اگر آپ ان ساری چیزوں کا آپ نے فالو کیا، اس وقت تک آپ اس کو قریب بلائیں گے محبت سے، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ دشمن خدا ہے. یعنی اگر کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ یہ خدا کا اور دین کا دشمن ہے، تو پھر اس کے لیے بات ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی نرموشا نہیں. جی پھر وہ اور پر وہ اور ہم آمنے سامنے، پھر اسلحہ بھی اٹھ سکتا ہے، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے.
اور جیسے آپ نے کہا کہ مشرک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کا دشمن.
جی بالکل، یعنی کہ بہت سارے ہم جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کفار و مشرکین، یہ دشمنان خدا نہیں ہے. دیکھیں دشمن خدا کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے یعنی کوئی فرد یا کوئی قوم کہ آزر کی مثال دی گئی کہ وہ باقاعدہ بت پرستی پر حضرت ابراہیم کو زبردستی کر رہا تھا، بت بناتا تھا، بیچتا تھا، اس ساری چیزوں کو پروموٹ کرتا تھا، اور اس کے بعد یعنی کہ اپنے اس طرز عمل سے پیچھے ہٹنے اور شرمندہ ہونے کو تیار نہیں تھا، یہ دشمن خدا ہے. یعنی اس کو اگر ہم اب آج کی زندگی کے حوالے سے جنرلائز کر لیں، یعنی وہ لوگ کہ جو خدائی اقدار کے مقابلے میں شیطانی اقدار کو پروموٹ کریں، اور جب ان کو یہ بات سمجھائی جائے تو اس پر آپ پہ لڑنے کو تیار ہو جائیں، یہ دشمنی خدا ہے اور دشمنی دین خدا ہے.